ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ میں پکے ماتریدی ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور غیر متعصب حنفی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے. سیدھی سی بات، ہمیں کیا غرض خوارج سے، نواسب سے، اہل تشیع سے. لیکن زہبی پوری طرح ان حدیثوں کو دیکھ کے چھان پھٹک کے کہتے ہیں کہ حاکم شیعہ. وہ حدیث پیر جس کا ذکر آیا تھا، حاکم رحمت اللہ علیہ کے دو موقف رہے ہیں. اس حدیث پیر کو، پرندے والی حدیث کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائی تھی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث اس میں یہ یہ چیزیں ہیں، نہیں مانی جا سکتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے تو سختی سے رد کیا ہے اس حدیث کا، منہاج السنہ میں. یہ حدیث کا معاملہ ایسے نہیں ہے. منہاج السنہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی باب اور علی رضی اللہ عنہ کے باب ہیں، اس مقام پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے تسامو ہوا ہے. شیخ نے اس حدیث کا انکار کیا، اور وہ انکار درست نہیں ہے. شیخ ہیں اپنے مقام پہ رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن جب بات آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، تو ابن تیمیہ تو درکنار، بڑے سے بڑا آدمی بھی صحیح انصاف کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ ان سے تسامحات ہوئے ہیں. لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے، لائبریری میں ہمارے یہاں کتاب پڑھی ہے، 400 کے قریب انہوں نے نکات کی نشاندہی کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے وہم ہو گیا ہے، یہ آدمی کوئی اور ہے، یہ آدمی کوئی اور ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. مسلمانوں میں اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، تعلق اس درجے کا علم میں ہے کہ وہ کسی کو بھی اس انصاف کی ترازو میں تولے بغیر نہیں رہتے. زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث طیر پر بحث کی ہے، ان کا سوئل الحاکم، حاکم رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا فی حدیث طیر کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو پرندے والی، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ صحیح نہیں ہے. وہ لو صح، اور اگر میں اس حدیث کو صحیح مان لوں تو پھر احد افضل من علی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی ہستی قابل محبت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹھہریں گے. مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کی جو ترتیب ہے رضی اللہ عنہم کے، ختم ہو جائے گی اور علی رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پہ آ جائیں گے. زہبی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو لکھتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، ہم زہبی رحمۃ اللہ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ مان لیا جائے، یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالی کا سب سے محبوب بندہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، بالکل ٹھیک ہے، اور بھونے ہوئے پرندے کا گوشت کھایا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. باقی زندگی کو بھی دیکھنا ہے، اس حدیث کو ہی دیکھنا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تو اتنے بلند مرتبت کے آدمی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ جہاد جاری رہے گا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر ان سے کہہ رہے تھے کہ نہ بھیجے فوج کو. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں تین مثالیں دی ہیں. انہوں نے کہا عمر کہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام تک پہنچ سکتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے بہت بلند چیز، اور اگر ذاتی کردار دیکھنا ہو تو یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ کہا گیا تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسری طرف ان کی اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں، اس موقع پہ جو آپ نے موقف اور جو کچھ چار پانچ سات جملے بولے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستی کیا تھی، کتنا اعتدال تھا، کتنا انصاف تھا، کتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. زہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حکایت قوی ہے، فما بالہ اخراج حدیث الطیر فی المستدرک، کیا ہو گیا حاکم کو، مستدرک میں یہ حدیث کیوں نہیں لائے. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے اجتہاد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں اگر یہ حدیث مان لی جائے بقول حاکم کے، یا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مجموعی اعتبار سے سب سے افضل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ اجتہاد کی چیز تھی ان کی. اور پھر کہتے ہیں قد جماعت، اور میں نے پورا رسالہ لکھا ہے حدیث الطیر پہ فی جز ان، اور اسی طرح میں نے من کنت مولا فعلی مولا ہوا اصح، اس حدیث کی صحت پہ صحیح ہونے پہ میں نے پورا رسالہ لکھا ہے. یہ دونوں رسالے مطبوع مل جاتے. پھر کہتے ہیں کہ سبکی رحمت اللہ علیہ نے، خیر یہ تو زہبی کی بات، سبکی رحمت اللہ کی بات سے نئی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے حاکم کے متعلق یہ کہا ہے کہ بررفس، حاکم رحمت اللہ علیہ رافضی تھے، وہ عمل حکم علی حدیث الطیر بالوظیف غیر جید، اور یہ جو حاکم کہتے ہیں کہ پرندے والی حدیث بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. حافظ صلاح الدین انہوں نے اس حدیث پر بحث کی ہے، اور یہ روایت ترمذی کی ہے، یہ سبکی کی عبارت ہے. وکذالک النسائی، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے فی خصائص علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کون سی خصوصیات ہیں جو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ انہیں ترجیح دیتی ہیں یا ان کی تخصیص کرتی ہیں. ان الحق فی الحدیث انہ ربما ینتہی الی درجۃ الحسن، سچی بات سبکی کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ روایات ہیں کہ وہ حدیث میں حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں. حاکم کو یعنی نہیں چاہیے تھا کہ اس حدیث کا انکار کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ حاکم اس کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے پھر اس حدیث کا اقرار کیا ہے. حاکم جو ہیں ان میں جو چیز ہے حدیث طیر، اسی لیے زابی کہتے ہیں نا کہ بل فیہ احادیث موضوعہ، اس میں بعض موضوع حدیث بھی پائی جاتی ہیں. کہاں؟ مستدرک، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بخاری اور مسلم کی پائی کی ہے. اور کہاں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کتاب کو میں جھوٹ کو ثابت کرتی ہیں. جو حوالہ تذکرۃ الحفاظ کا دے رہے ہیں اس کی اصل عبارت دیکھیے. زاہبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ثم تغیر رائے الحاکم، حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پھر بدلی. کہاں؟ تو وہ حدیث طیر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی وجہ سے جو ثابت ہو سکتی تھی ڈر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا. پھر وہ کہتے ہیں وہ اخرج حدیث الطیر فی مستدرک، پھر حاکم کی رائے بدلی اور انہوں نے اس حدیث کو مستدرک میں ذکر کیا، اب بھی موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے. ولا ریب، یہ زہبی کا جملہ سنیے اس کے متعلق، آپ قارون کی روایت کی بات کر رہے ہیں نا اور اس پہ زہبی کی بات پیش کر رہے ہیں نا، مستدرک کی روایت یہ سن لیجئے، اس پہ زہبی خود کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ولا ریب ان فی المستدر، کوئی اس میں شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ مستدرک میں احادیث کثیرہ، بہت سی احادیث ایسی پائی جاتی ہیں، لیست علی شرط الصحہ، جو صحت کی شرائط پر پوری نہیں اترتی. کوئی حدیث کب صحیح ہوتی ہے؟ کچھ شرائط ہوتی ہیں نا، یقیناً ہوتی ہیں، حاکم نے بہت سی احادیث ایسی ذکر کی ہیں جو سمپلی حدیث کی جو صحت ہے اسی پہ پوری نہیں اترتی. بخاری اور مسلم کی قیودات تو پھر بعد کی بات ہے نا. بل فی احادیث موضوع, اس مصدرک میں بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جو حاکم نے لکھی ہیں اس کی وجہ سے اس مصدرک کی شان گر گئی ہے. کہ اس پائی کی کتاب نہیں رہی کہ اس سے استدلال کیا جا سکے. وَأَمَّا حدیث الطیر, اور یہ جو حدیث طیر ہے اس کے بہت سے راوی ہیں, طریقے ہیں. افردتها, میں نے اس کا پورا رسالہ لکھ دیا ہے اور وہ یہ رسالہ ثابت کرتا ہے کہ لہو اصل, اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. اور اسی طرح یہ حدیث کہ من کنت مولا, جس کا میں والی وارث ہوں, اس کے علی رضی اللہ عنہ ہیں, فلہو طریق جیدہ, اس حدیث کے بہت سے طرق جید ہیں. وقد افردت ذالک ایضا, اور میں نے اس پہ بھی ایک رسالہ ذابی کہتے ہیں لکھا ہے. پھر انہوں نے اس پہ مزید لکھا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کتاب میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم تو درکنار, وہ حدیث کی جو سمپل سادہ سی شرائط ہیں اس پہ بھی پوری نہیں اترتی, اور اس نے مستدرک میں عیب لگا دیا اس کتاب, اور آپ اس کتاب کی بنی اسرائیل کی ایک روایت کو پیش کرتے ہیں. اب خود سوچیں کیا کرنا. پھر کہتے ہیں کہ ابن طاہر جو بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے وہ اسماعیل انصاری سے پوچھا, یہ حاکم یہ ساری چیزیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لارے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے پوچھا, ابن طاہر نے جو اپنے زمانے کے بڑے محدثین میں شمار ہوتے تھے, انہوں نے اپنے گویا استاد سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں حاکم کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ حدیث میں کئی احادیث ایسی ہیں جن میں وہ بالکل ٹھیک معیار پہ پورے اترتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ رافضی خبیثن, یہ آدمی جو تھا نا اس کی بعض چیزیں رفض تک پہنچ گئی ہیں اور بددیانت تھا. پھر ابن طاہر نے کہا, کان شدید التعصب للشیعت فی الباطن, اندرونی طور پہ باطن میں حاکم کے شیعت گھسی ہوئی تھی اور سخت تعصب تھا, اور وہ کیا کرتا تھا, تسنن فی التقدیم, ظاہر میں سنیوں کے ساتھ سنت پہ عمل کرتا تھا, والخلافہ, اور خلافت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سب کو مانتا تھا. وکان منحرفا عن معاویہ و آلہ, اور بنو امیہ میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد وغیرہ ان سب سے وہ دوری کے اظہار کرتے رہے اور کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس. ہم تو اس حد تک بیان نہیں کر رہے, اسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ رحم اللہ, جو نیکی اللہ ان کی قبول کرے, لیکن بڑے بڑے محدثین ہیں یہاں کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں رافضیت کے قریب ہو گیا تھا اور باطن کا خبیث. پھر وہ کہتے ہیں, یہ ذہبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں, اما انحراف ہوا عن خصوم علی فظاہر, یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں سے وہ ہٹ گئے تھے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ کر رہے تھے جو کچھ بھی اس سے وہ بری تھے, تو یہ تو ظاہر ہے. وہ اما امر الشیخین, اور میں جو انہیں کہتا ہوں کہ وہ رافضی نہیں تھے, شیعہ تھے, کیونکہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا جہاں مقام آتا ہے تو پھر حاکم ان دونوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, بکل حال, ان ہر حال میں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. فہو شیعی, اس لیے میں کہتا ہوں وہ شیعی تھے, رافضی تھے. اور اگلا جملہ سنیے, ولیتہ لم یصنف المستدرک, کاش کہ وہ مستدرک کتاب لکھتے ہی نہ. یہ ہے اس کتاب کی حالت قارونی روایات کی آپ رونا روتے ہیں. زہبی کہتے ہیں کہ ولیتہ لم یصنف، کاش کہ حاکم یہ کتاب لکھتے ہی نہ. فَإِنَّهُ غَضَّ مِن فَضَائِلِهِ بِسُوءِ تَصَرُّفِهِ، انہوں نے جان بوجھ کر اس میں فضائل کی باتوں کو گرایا ہے، گھٹایا ہے. یہ زہبی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں کہیں ان سے تسامح ہوا ہے تو کسی نے اسے چھوڑ دیا ہو. زہبی رحمت اللہ کے بعد اور بھی آئیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کو لکھا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آ جائے گا تو کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. بھیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، شاہ عبد العزیز صاحب ہوں، دیوبند کے علماء ہوں، ان سے پچھلے ہوں کہ آخری ہوں، جہاں حدیث کا مسئلہ آ جائے گا ہمیں پتہ ہے کہ حدیث کی بنیاد پر پورا دین کھڑا ہے. ایک طرف خدا کے دشمن وہ منکرین حدیث ہیں، اور دوسری طرف خدا کے دشمن وہ ملحدین. ہم تو بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے جتنی جھوٹی روایات یہ جھوٹے وائز سناتے ہیں، لوگ آ کے ہم سے ہی پوچھتے ہیں پھر ہم لوگوں سے کہ جی یہ کیا خیال ہے آپ کا، یہ اس حدیث کے بارے میں کیا، یہ اس حدیث کے کس کس کو کہیں، یار یہ سب جھوٹ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد ہی نہیں فرمائی. اس لیے بجائے اس کے کہ استغفر اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کو جھوٹا قرار دے کے جہنم میں جائیں، بہتر نہیں ہے کہ ہم ان وائزوں کی خبر لیں اور ان سے کہیں کہ نہ بولو، تمہیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا، اگرچہ تم سچ بات بھی کر، تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا، تم حدیث کے فن کے آدمی ہی نہیں ہو، اس علم میں تمہارا کوئی دخل نہیں. یہی حافظ زاہبی رحمت اللہ علیہ مستدرک پہ تلخیص ان کی کتاب ہے نا، حاکم ایک حدیث کو لائے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلی تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکلہم کانوا یجہرون، سب کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت شروع کرتے تھے اونچی آواز میں، یعنی مغرب، عشاء اور فجر اس میں فاتحہ کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ بھی پڑھتے تھے. اس پہ جو حاشیہ لکھا ہے زاہبی نے، فرماتے ہیں امستحی المؤلف ان یورد ہذا الحدیث الموضوع، شرم نہیں آئی حاکم کو، وہاں کہا کاش کتاب ہی نہ لکھی جاتی. یہاں کہتے ہیں کہ امستحی المؤلف، حاکم کو حیا نہیں آئی اس بات کی کہ اس حدیث کو بیان کر رہے الموضوع جو سرے سے ہے ہی نہیں. فاشہد باللہ، میں زاہبی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے سچ کہتا ہوں، بانہ کذبن، یہ بالکل پکا جھوٹ ہے کہ چاروں خلفاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے. کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں مستحی المؤلف، شرم نہیں آتی کہ جو پکا جھوٹ ہے تم اس کو لکھ رہے. یہ تلخیص ہے زاہبی رحمت اللہ علیہ کی. سن لیا آپ نے حاکم کی روایات کا کیا حال ہے. زاہبی اس سے زیادہ کیا لکھتے کہ کاش یہ کتاب لکھی نہ جاتی، ذرا شرم نہیں آتی. بہت چیزیں آپ کو تلخیص میں ملیں. آخری بات بس عرض کریں، حاکم رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفر، ان ایک سفر میں تھے، فنزلنا منزلن، ایک جگہ پہ ہم اترے تو وادی میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا اللہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ مغفورہ میں شامل فرما. تو میں نے اس وادی میں دیکھا ایک آدمی تھا جس کا قد 300 گز سے زیادہ تھا. فقال لی من انت، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں انس ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم. کالا این ہوا، اس سے مجھ سے پوچھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے؟ میں نے کہا وہ تمہاری بات سن رہے ہیں، میری اور تمہاری گفتگو. تو اس سے کہا ان کی خدمت میں لوٹو، میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا کہ آپ کا بھائی الیاس آیا تھا اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہے. تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرتہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز پیش آئی ہے. فجاء، آپ تشریف لائے یہاں تک کہ آپ نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. فعانقہ وسلم علیہ، آپ نے انہیں گلے سے لگایا، سلام ان کو کیا، پھر یہ دونوں بیٹھ گئے. قعدہ، دونوں بیٹھ گئے آپس میں باتیں کرتے رہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں، میں یعنی کھانے کا پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہر سال ایک دن میں روزہ نہیں رکھتا، باقی سارا سال روزے رکھتا ہوں. وہذا یوم فطری، اور آج افطار کا دن ہے، تو میں اور آپ دونوں کھانا کھاتے ہیں. تو آسمان سے ایک دسترخوان آیا، اس دسترخوان میں روٹی تھی، مچھلی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. وصلینا العصر، پھر ہم نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت الیاس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے. ثم بدعوا، ثم رأيت مر علی الصحابہ والسماء، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بادل پر بیٹھے اور آسمان کی طرف تشریف لے گئے. یہ خیال ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاؤ، یہ حدیث اس معیار پہ پوری اترتی ہے جو بخاری اور مسلم کا معیار ہے. ولم یخرجاؤ، ان دونوں بزرگوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نہیں لکھا. یہ حاکم کا دعویٰ ہے. آ جائیے پھر زہبی کیا کہتے ہیں. زہبی کہتے ہیں کہ بل موضوع جھوٹ ہے. قبح اللہ من وضعہ، خدا برباد کرے اس انسان کو جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت باندھی ہے. یہ محدثین کا رویہ ہے. ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہو گئی، اور جو کچھ زہبی نے حاکم کو سنائی ہے یہ چھوٹی باتیں. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہے کہ انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جھوٹ بولے. اب دل پہ ہاتھ رکھے نا، آپ کو محبت و والدہ سے، والد سے، کسی دوست سے، اور کوئی جا کے جھوٹ بولے، دل دکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ لائے ہیں بخاری اور مسلم کے سٹینڈرڈ کو. کہتے ہیں بل موضوع، زہبی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، قبح اللہ من وضعہ، جس آدمی نے یہ جھوٹ گھڑایا خدا اس کو برباد کرے. وما کنت احسب، میرا تو خیال بھی نہیں تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنی زیادہ جہالت اور اتنی زیادہ لا علمی حاکم یہاں تک پہنچ جائے گا. الا ان یصحح ھذا الاسناد، حاکم کی جہالت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ اس روایت کو اور اس کے راویوں کو بالکل صحیح اس کی سند کو قرار دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ حاکم اتنے جاہل ہو جائیں. کافی ہے. اس لیے جن احادیث اور روایات کا ذکر ہو رہا ہے سوچنا چاہیے. یہ اہل علم کا کام ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے علم میں زندگیاں کھپائیں کہ ہوتا کیا ہے، کس روایت کو کس درجے پہ رکھ کے ماننا ہے. جو آدمی اس میدان کا نہیں ہے وہ چاہے صحیح بھی کہے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط. حافظ زاہبی نے، یہ حاکم کی بات ہو گئی، اسی لیے ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد جامعہ اجالا نافعہ ایک کتاب لکھی تھی، ایک رسالہ تھا. اجالا نافعہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا بھائی، ان کے حالات زندگی سارے پہنچے نہیں، لیکن بعض بعض چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں نا، حیرت ہوتی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں پڑھی تھی۔ پریس کا زمانہ بہت ان کی آخری عمر کے حصے میں آیا، پہلے نہیں تھا۔ وہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ، کتابیں چھپوانے کے لیے دہلی تشریف لے گئے تھے پریس میں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کتابیں ان کے پاس کہاں سے آ گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہم ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات، اور اس میں بھی حضرت رحمۃ اللہ ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ وقت میں کوئی آدمی کیسے گھس جاتا ہے، اور وقت میں وقت کو ٹائم ان ٹائم استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے، اور زمانے میں چند دن گزرے اور اس کے کتنے سال گزر جاتے ہیں۔ کسی نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اللہ کے ہاں ایک دن 50,000 سال کا کیسے ہوگا، تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی کہ ایک آدمی نے دجلہ، دریائے دجلہ میں غوطہ لگایا، اور بغداد اور دریائے نیل میں نکلا، اور دریائے نیل سے نکل کے اس نے وہاں شادی کی، اس کے بچے ہوئے، پھر ایک دن دریائے نیل پہ آ کے نہانے لگا، اور نیل میں جو ڈبکی لگائی تو آ کے بغداد دجلہ میں نکلا، اور وہاں بھی اس کی اولاد تھی اور یہاں بھی اس کی اولاد تھی۔ یہ جو روایت ہے یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے صدر الدین قنوی، اور وہ اور حافظ ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے شفا لکھی ہے، ان کا ایک قصیدہ ہے قصیدہ الطائیہ، حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم شان میں جو بہترین قصیدے کہے گئے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے۔ اس قصیدے کی شرح سعید افغانی رحمۃ اللہ تھے انہوں نے لکھی تھی، وہاں پر وہ قصہ ملتا ہے، اور کتاب اب تک نایاب ہے، اس کا ایک نسخہ خاص طور پہ وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے لائبریری میں رکھوایا ہے۔ وہ کتاب بہت ہی نایاب کتابوں میں سے تھی، معلوم نہیں ہے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تک کیسے پہنچے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حدیث پہ ایک کتاب لکھی ہے اجالۂ نافعہ، اس اجالۂ نافعہ کا فوائد جامعہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کیا ہے مولانا عبدالحلیم صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ سال میں ایک آدھ مرتبہ تشریف لاتے تھے کراچی سے اسلام آباد، اور ابھی بھی بیسیوں دیکھنے والے موجود ہیں کیا ندوہ میں آتے تھے، بڑی خوشی کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، راتیں گزارتے تھے، اور کوئی اور وقت لینے بھی آ جاتا تھا تو ڈانٹ پڑتی کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں ندوہ میں رہیں گے، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی غلطیوں سے تجاوز فرمائے، بڑے آدمی تھے۔ حضرت احمد اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور حاکم رحمت اللہ علیہ کو تذکرت الحفاظ میں 13ویں درجے کے محدثین میں مانا ہے، شمار کیا ہے حافظ ابی رحمت اللہ علیہ نے۔ انہوں نے زمانی اعتبار سے طبقات بنائے، اور حاکم چونکہ 4ویں صدی اور 5ویں صدی کے بالکل آغاز میں چند سال کے لیے تھے، تو انہوں نے 13ویں درجے میں رکھا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا اس مستدر کے متعلق فرماتے ہیں، پہلا طبقہ اور دوسرا جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ دوسرے طبقہ اور پہلا طبقہ، طبقات میں تقسیم کیا ہے کہ کس کتاب کا کیا مقام ہے، اور وہ پہلے طبقے میں صرف 3 کتابوں کو گنتے ہیں، موطا امام مالک، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ موطا کو بہت ترجیح دیتے تھے، لیکن یہاں پر خیال رہے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات مالک میں، اور شبلی نے بھی یہ جو لکھا ہے، اور خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت زمین پہ موتا سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں پائی جاتی، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم جیسے نالائق طالب علموں کو اختلاف ہوتے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضرت کتاب الآثار جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ہے وہ موتا سے زیادہ بڑی چیز ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موتا کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب الآثار دیکھ کر مرتب کیا ہے. ایک زیادہ سے زیادہ شابی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر شابی لائے ہیں ابواب کو اور پھر حج ختم ہوتی وہ طلاق اور ان چیزوں پر چلے گئے ہیں، شابی بھی کام نہیں کر سکے. سب سے پہلا آدمی جس نے حدیث کو مدون کیا ہے فقہی ابواب پہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فائدہ اٹھایا. جہاں ریکارڈنگ ہوئی ہے حنفی فقہ کی اصل کی اور حماد اور پھر یہ علقمہ اور اسود رحمہ اللہ، وہاں یہ بات ہم نے ذکر کی. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زارت الخفا شبلی نے جو اس موضوع پہ لکھا ہے، اور سید سلیمان ندوی حیات مالک رحمہ اللہ، ان تینوں سے آدمی کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے. آئی نہ حدیث کی بات، آئی نہ تدوین کی بات، کیا کسی کی پرواہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو کام کیا ہے کمال درجے کے آدمی تھے. خیر ہم ادھر نہ چلے جائیں. حضرت نے پہلے طبقے میں تین کتابیں شمار کی ہیں، بخاری مسلم، سب سے پہلے موطا پھر بخاری، اور موطا اور بخاری کے بعد مسلم کو شمار کیا. پھر وہ دوسرے طبقے کی کتابیں لائیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے طبقے کی جو کتابیں ہیں جامع الاصول میں ابن اسیر نے ان کی ذکر کیا ہے، اور پھر وہ چھ کتابیں لائیں اور اس میں انہوں نے مشارق الانوار کا ذکر کیا ہے، مسند احمد کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چھ کتابیں ہیں جو دوسرے طبقے میں، اور پھر تیسرے طبقے کی کتابوں کا ذکر کیا ہے، اور جو تحریر فرمایا اس کو اس کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں. اس طبقہ میں وہ حدیثیں داخل ہیں جنہیں علماء متقدمین نے جو امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے ہوئے ہیں یا ان کے معاصر تھے یا جو ان کے بعد ہوئے ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں روایت کیا اور صحت کا التزام نہیں کیا ہے. یہ ہے نا حاکم جو صحت کا التزام نہیں کرتے اور بخاری مسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ ان کی کتابیں شہرت اور مقبولیت میں طبقہ اولا و ثانیہ تک پہنچ سکی ہیں، اگرچہ ان کتابوں کے مصنفین علم حدیث کے ماہر اور ثقہ بھی تھے. اسی لیے تو حاکم کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہرحال علم تو تھا. ان کتابوں میں صحیح حسن ضعیف حدیثیں ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن پہ موضوع ہونے کا اتہام ہے. یہی تو زاہبی نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھنے کے، کہا مجھے نہیں پتا تھا. اور ان کتابوں کی حدیثوں میں وہ بھی ہیں جو راوی مستور الحال اور بعض مجہول ہیں. ان کتابوں میں بھی باہمی فرق مراتب ہے، بعض کتابیں بعض سے قوی تر ہیں، اور ان کتابوں کے نام یہ ہیں: مسند شافعی، ابن ماجہ، دارمی، مسند ابی یعلیٰ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد ابن حمید، مسند ابو داؤد طیالسی، سنن دارقطنی. یہ ابن شیبہ کا جو حوالہ دیتے ہیں نا قارون کی حدیث پہ، وہ دیکھ لیں یہاں بھی کہ کس درجے کی کتاب ہے. صحیح ابن حبان، مستدرک کے حاکم، یہ آ گیا حاکم کا حوالہ. کتب بحقی، کتب تحاوی، حالانکہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں. تصانیف طبرانی، وہ کہتے ہیں یہ سب کی سب تیسرے درجے کی کتابیں ہیں. یہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کا خیال ہے، اسی لیے وہ ان کتابوں پر جرا بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے مستدرک حاکم کو تیسرے درجے کی کتابوں میں شمار کیا. حاکم کے بعد آپ نے دوسری روایت نقل کی ہے، وہ بنی اسرائیل کی ایک روایت جو حاکم لائے ہیں، اور اسے انہوں نے حکم لگا دیا کہ صحیح عین کی شرط کے مطابق زاہبی نے حکم لگا دیا. امام زاہبی رحمت اللہ علیہ تمام تر عظمت کے باوجود ان سے تسامحات ہوئے ہیں، یہ جو انہوں نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زاہبی رحمت اللہ علیہ سے حدیث ہی کے معاملے میں، چونکہ ان کا فیلڈ تھا، ان کا میدان تھا، ہر آدمی اپنے میدان میں کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا ہے، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما معصوم نہیں ہے، تو اور کسی کو کیا جانیں گے۔ اور محض ایک بنی اسرائیلی روایت کی وجہ سے آپ حوالے بھیج رہے ہیں زاہبی کے، اور آپ حوالے بھیج رہے ہیں حاکم کے، کون مانتا سنتا ہے؟ یہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میزان الاعتدال، اور میزان الاعتدال میں اغیر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق امام لکھتے ہیں زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ تابعی ہیں، اور ابن مندہ نے کہا کہ فیہ نظر، اس میں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو زاہبی کی بات ہے، تابعی ہونے کی بات ہے، اس پہ ہم نے کب اور یہ کیا بات تحریر کی تھی، خدا تعالی محفوظ رکھے کہ علم کا غرور اور نمائش اس میں شامل نہ کرے، اللہ کی ہزار بار پناہ مانگتے ہوئے صرف آپ کی تسلی اگر ہو سکے، ہونی تو نہیں، ہو سکے تو اس کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہے یہ تو صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، تابعی نہیں ہے۔ زاہبی جس کو تابعی کہہ رہے ہیں، لکھا ہے کہ یہ تابعی نہیں ہے۔ طبرانی، ازدی، ابن عبد البر، ابن اسیر، مغلطائی، عراقی، ابن حجر، حیثمی، خزرجی اور ملا علی قاری، یہ 10 کتابوں میں تحقیق کر کے پھر یہ تحریر لکھی تھی کہ رحمہم اللہ سبھی نے صحبت طیبہ مطہرہ مبارکہ مع سید الثقلین فدا امی و ابی و جسدی و روحی علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کیا ہے۔ لازم ہے کہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ مانی جائے۔ 8 ستمبر 1992 کی یہ تحریر ہے، یہ کتاب موجود ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ہم کیسے تساہل برت سکتے ہیں؟ ایک آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں، زاہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تابعی لکھ رہے ہیں، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو حدیث پڑھے گا اور پڑھائے گا، وہ کہے گا کہ زاہبی نے لکھا ہے کہ تابعی ہیں، اس حدیث کا وہ وزن ہی نہیں رہ جائے گا جو غفاری رضی اللہ عنہ کو صحابی ماننے سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ بشر بن عصمہ مزنی ہیں، ابو حاتم کا کہنا یہ، زاہبی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال ابو حاتم مجہول، ابو حاتم نے کہا ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ بشر بن عصمہ مزنی کون تھے؟ ٹھیک ہے، ابو حاتم نے رائے دی، زاہبی نے نقل کر دی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں کہ یقال له صحبہ، یہ کہا جاتا ہے کہ بشر بن عصمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کا شرف حاصل ہے، لیکن لا یصح، یہ خبر درست نہیں ہے۔ نفی کر دی، کہہ دیا کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ اس پہ تحریر کیا ہے 10 اکتوبر 1992 کو کہ تعجب ہے حافظ جی پر، حافظ زاہبی رحمۃ اللہ پہ، التجرید اور المغنی میں خود ہی ان کی صحابیت کا اقرار کر رہے ہیں اور یہاں پر انکار۔ طبری، طبرانی، ابن عبد البر، ابن حجر، سیوطی اور علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ سبھی نے انہیں صحابی تسلیم کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری کتابیں دیکھنے کے بعد، کئی دن رات خرچ کرنے کے بعد، زاہبی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ لگایا ہے، آپ اس حکم کو نکال لیں۔ بس ایک آخری مثال دیں، سبھی سے بھائی تساہل ہو جاتا ہے، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس درجے کا آدمی ہونا چاہیے جس کی بات مانی جائے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ایکس رے کراؤ، اور ایک بچہ بھی کہتا ہے کہ ابو آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اب سرے کرائیں، اس کے کہنے میں اور اس کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہمارا یہ سارا جھگڑا اس بات پہ ہے کہ جو واعظین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنے پہ تلے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے لوگ ان کی باتوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں، آپ کی قیادت کدھر لے کے جا رہی ہے؟ بشر بن معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ، یہ نقل کرتے ہیں ذہبی رحمت اللہ، مجہول، کچھ پتا نہیں ہے. کیسے کچھ پتا نہیں ہے بھائی؟ آپ نہیں جانتے یہ کتنے بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اس جو حاشیہ وہ پڑھ دیتے ہیں. یہ ذہبی اور ابن جوزی کی رائے ہے اور یہ درست نہیں ہے. یہ بشر رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک پر اپنا دست شفقت رکھا تھا، انہیں اور ان کے والد رضی اللہ عنہما کو سفیدی مائل مٹیالے رنگ کی بکری کے بچے بھی عنایت فرمائے تھے. یہ اتنے پکے صحابی ہیں. اور ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ابو حاتم کا قول نقل کر دیا کہ مجھول ہیں، آگے چل پڑے. یہ تو اللہ کا شکر ہے ذہبی نے خود کوئی حکم نہیں لگایا، صرف نقل ہی کیا. اس پہ لکھا ہے کہ طبقات ابن سعد، امام بخاری، حافظ ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر، ابن عبد البر، ابن اسیر سیوطی، یہ سات آدمیوں کے نام لکھے ہیں وغیرہ، سبھی ان کی صحابیت اور صحبت طیبہ کے قائل ہیں. پھر ابو حاتم، ابن جوزی اور ذہبی کی رائے کا کیا وزن رہ گیا؟ کون پوچھتا ہے؟ یہ 15 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن پہ ہم نے لکھا ہے اور نشان لگایا ہے، یہاں سے ذہبی رحمت اللہ سے خطا ہوئی. وہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل تھے، حتیٰ کہ ذہبی رحمت اللہ ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھ گئے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں، وہ بدر میں شریک. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر حدیث سے اعتماد اٹھ جائے، ایسے نہیں ہے. ہر زمانے میں متیقظ بیدار لوگ رہے ہیں اور وہ گہری نظر رکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ کہ کون سی بات آئی ہے اور کون سی بات نہیں آئی ہے.